بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مزگری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ سامعین ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین پروگرام ذبح عظیم سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا دریچے۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ویب سائٹ پر آپ لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی فوجی محاصرے میں سپرد خاک، پاکستان میں ایک دن کے عام سوگ کا اعلان۔ افغانستان میں درہ پنجشیر کے بارے میں مذاکرات ناکام، طالبان اور احمد مسعود کی کمان میں مزاحمتی فورس کے درمیان جنگ کا آغاز۔ پینٹاگون کے چیف نے افغانستان سے امریکہ کے فرار کو تاریخی اور غیر معمولی کامیابی قرار دیتے ہوئے آئندہ ہفتے خلیج فارس کے ساحلی ملکوں کے دورہ کرنے کا اعلان کیا۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے معروف حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی جمعرات کی صبح سپرد خاک کر دیے گئے۔ رپورٹوں کے مطابق حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے جنازے میں لوگوں کی شرکت کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق سید علی شاہ گیلانی کے لواحقین چاہتے تھے کہ انہیں سری نگر کے مزار شہدا قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن انتظامیہ نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ رپورٹ کے مطابق سید علی شاہ گیلانی کو فوج کے محاصرے میں سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں ان کے گھر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر دفن کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حریت رہنما کی تدفین میں صرف اہل خانہ، قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ ان کے اہل خاندان میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کے علاوہ کئی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ یاد رہے کہ بزرگ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کا بدھ کی رات 92 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 12 سال سے نظر بند تھے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے بعد پوری وادی میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر پاکستان میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندوں کی رپورٹ کے مطابق کشمیر کے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے سوگ میں پاکستان بھر میں قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس مناسبت سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ سید علی شاہ گیلانی کے یہ الفاظ ہمیں یاد رہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے علاوہ صدر ڈاکٹر عارف علوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر تعزیت کے پیغامات جاری کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ طالبان اور احمد مسعود کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد درہ پنجشیر میں طالبان اور مخالفین کے درمیان جنگ جاری رہنے کی خبر ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ پنجشیر میں عوامی مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود اور طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبر ہے کہ طالبان نے درہ پنجشیر کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور اس علاقے پر قبضے کے لیے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ احمد مسعود کی کمان میں مزاحمتی افواج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پنجشیر میں طالبان مخالف مزاحمتی افواج کے ترجمان فہیم دشتی نے بتایا ہے کہ اس لڑائی میں طالبان کے بہت سے افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ جنگ میں مزاحمتی افواج کے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کو درہ پنجشیر سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ افغانستان کے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کا تسلط قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کے حملوں کا مقابلہ کریں گے اور اس گروہ کی زور زبردستی کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت درہ پنجشیر افغانستان کا واحد صوبہ ہے جس پر طالبان قبضہ نہیں کر سکے ہیں۔ احمد مسعود نے اعلان کر رکھا ہے کہ درہ پنجشیر ان سبھی لوگوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے جنہیں طالبان کا تسلط منظور نہیں ہے۔ افغانستان کے سابق نائب صدر امر اللہ صالح بھی اپنے مسلح افراد کے ساتھ درہ پنجشیر میں احمد مسعود کی کمان میں مزاحمتی فورس میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ درہ پنجشیر تمام افغان اقوام کا میزبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی طالبان کے ظلم و ستم اور انتقامی کاروائی اور لوٹ مار سے بچنا چاہتا ہے وہ درہ پنجشیر آ سکتا ہے۔ اس دوران طالبان کے کمانڈر میر خان متقی نے بھی سوشل میڈیا پر ایک آڈیو فائل جاری کر کے اعلان کیا کہ درہ پنجشیر میں صلح کے لیے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے درہ پنجشیر کے عوام سے کہا تھا کہ خود کو طالبان کے حوالے کر دیں، لیکن درہ پنجشیر کے عوام نے ان کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ آخونزادے کو افغان حکومت کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ طالبان کے سینئر رکن بلال کریمی نے بتایا کہ ہیبت اللہ آخونزادے نے افغانستان کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملا عبدالغنی برادر کو حکومت افغانستان کا ترجمان مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے حوالے سے صلاح مشورے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ کابینہ کی تشکیل کے بارے میں مذاکرات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے سینئر رکن انس حقانی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کی کابینہ کے 90% ارکان کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کے ناموں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ پینٹاگون کے چیف نے افغانستان سے امریکہ کے فرار کو تاریخی اور غیر معمولی کامیابی قرار دیتے ہوئے آئندہ ہفتے خلیج فارس کے ساحلی ملکوں کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان سے امریکہ اجرت پسندانہ فرار افغانستان سے امریکہ کی اجرت پسندانہ فرار اور امریکی فوجیوں کی بدنظمی کے بارے میں وسیع تر عالمی تنقیدوں کے باوجود اس ملک کے وزیر جنگ لوئڈ ایسٹن اپنی حکومت کی اسٹریٹجی شکست کی لپاپوتی میں مصروف ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے کہ ہم نے افغانستان سے انخلا کا تاریخی آپریشن اور ملک کی تاریخ کا طویل ترین جنگی مشن مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 6,000 امریکیوں اور 1,24,000 سے زائد عام شہریوں کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ کابل سے باہر نکال لیا ہے۔ لوئڈ ایسٹن نے افغانستان سے امریکہ کی ذلت آمیز پسپائی کو تاریخی واقعہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ افغانستان سے انخلا نہ صرف امریکی فوج کے لیے بلکہ ہمارے اتحادی افواج کے لیے بھی زبردست کامیابی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں 20 سال تک فوجی موجودگی میں ناکام ہونے کے بعد اس ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی موجودگی کا نتیجہ دہشت گردی میں اضافے، جنگ، تشدد، عدم استحکام، بدامنی اور لاکھوں بے گناہوں کے قتل عام کے سوا کچھ نہیں نکلا ہے۔ امریکی وزیر جنگ لوئڈ ایسٹن کے ہمراہ پینٹاگون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل مارک ملی کہنا تھا کہ ہم واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ دراصل وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے طالبان کے قبضے سے قبل صدر جو بائیڈن اور اشرف غنی کے درمیان ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو کے انکشاف کے بارے میں کچھ کہنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بائیڈن اور غنی کے درمیان آخری ٹیلیفونی مکالمے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی پرائیویٹ سفارتی بات چیت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ کہا جا رہا ہے کہ فریقین نے اس ٹیلیفونی مکالمے میں فوجی کمک، سفارتی حکمت عملی، پیغام رسانی کی ٹیکنیک کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کی تھی، لیکن بائیڈن اور اشرف غنی کو افغانستان کے فوری سقوط کے خطرات اور طالبان کے اقتدار میں آ جانے کے بارے میں بالکل بے خبر تھا۔ انہوں نے خود کو صورتحال کے لیے آمادہ ہی نہیں کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل کریں گے اور انسانی حقوق نیز بین الاقوامی قوانین کا بھی احترام کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں فوجیں باقی رکھنے کے بارے میں اپنے پچھلے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے 8 جولائی 2021 کو اپنے ایک بیان میں فوری اور حتیٰ اجرت پسندانہ فوجی انخلا کا حکم دے دیا تھا تاکہ امریکہ کو افغانستان سے نکالا جا سکے۔ افغانستان سے امریکہ کے اجرت پسندانہ اور غیر ذمہ دارانہ انخلا نے نہ صرف حکومت امریکہ کو ہلاک کر کے رکھ دیا بلکہ دنیا کو ایک اور سانحے سے دوچار کر دیا ہے۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات چیت اور اہم مسائل اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان اولے دریان نے اس موقع پر ایران کے نئے وزیر خارجہ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور باہمی رابطوں اور ملاقاتوں پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے اس موقع پر امریکہ کو ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی علیحدگی، ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں لگا کر نیز یورپی ملکوں نے اپنی بے عملی کے ذریعے موجودہ صورتحال کو جنم دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ امریکی حکومت بھی پابندیوں کے تہران پر دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران دباؤ کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ حسین امیر عبداللہ نے یورپی ملکوں پر زور دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ٹھوس موقف اپنائیں اور تعمیری کردار ادا کریں۔ ایران اور فرانس کے وزراء خارجہ نے بغداد اجلاس کے اہداف کی بھی حمایت کا اعلان کیا۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے باہمی روابط کے استحکام پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزراء خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونی بات چیت میں باہمی روابط اور علاقائی نیز بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط کے فروغ اور استحکام پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ ان کی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی صورتحال، افغانستان کے حالات اور دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایران ہند روابط اور مختلف امور میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ افغانستان سے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے میں ایران کی فراہم کردہ سہولتوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ سامنے، ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ہندوستان میں مقیم افغان مہاجرین کا احتجاج جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں دہلی سے سیدہ عفیفہ۔
ہندوستان جو صدیوں سے لاکھوں پناہ گیزوں کو سہارا دیتا آ رہا ہے، جس میں سے برما، افغانستان، صومالیہ اور تبت جیسے ممالک کے لوگ شامل ہیں، چونکہ ہندوستان کے پاس کوئی ریفیوجی پالیسی نہیں ہے، اسی لیے یو این ریفیوجی ایجنسی پناہ گیزوں کے مسائل دیکھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یو این ریفیوجی ایجنسی بہت بڑی دقتوں کا سامنا کر رہی ہے، وہ یہ کہ افغانستان ریفیوجی کا کیا ہوگا۔ افغانستان میں ہوئے بحران نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کو، جو اب ہندوستان میں اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔
ریفیوجی کارڈ کے ہم کیا کریں، نہ کوئی کام ملتے، نہ ایجوکیشن ہمارا اس میں حل ہو جاتے، نہ کوئی اور ہمارا مشکل حل ہو جاتے۔ جو ایک افغان ریفیوجی کے حق بنتے ہیں، وہ انصاف ہم یونس شہر آفس سے چاہتی ہے کہ وہ دے دیں۔
ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے لوگ اپنا بسیرا سالوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ لوگ اپنا مستقبل نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ جنگ نے ملک کی معیشت سے لے کر بچوں کی پڑھائی تک سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے راجدھانی دہلی میں مستقل احتجاج ہو رہے ہیں اور ان کی ایک مانگ ہے بچوں کی پڑھائی اور مستقبل۔
مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ میں اسکول جاؤں، میں پڑھائی کروں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے فیملی میرے پاس آ جائیں اور میرا خود کا فیوچر پتہ چلیں کچھ نہ کچھ۔
افغانستان بحران سے اقوام متحدہ کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ریفیوجی کرائسس کو کیسے سنبھالا جائے۔ یہاں نئی دہلی میں درجنوں کی تعداد میں افغان پناہ گیز مختلف ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور مانگ یہ ہے کہ ان کو ریفیوجی کا درجہ مل جائے تاکہ ان کو ریفیوجی ہونے کی سہولیات حاصل ہوں۔ حالانکہ ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں افغان ریفیوجی رہ رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر کو آج بھی ریفیوجی کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ زندہ ہیں۔ ان کی مانگ ہے کہ یو این ریفیوجی ایجنسی کوئی فاسٹ ٹریک پروگرام لاگو کرے تاکہ افغان ریفیوجی بھی عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ سیدہ عفیفہ، نئی دلی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد یمن نے بھی اس سے انخلا کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ امریکہ نے اپنے فوجوں کو بچانے کے لیے افغانستان سے نکال لیا، اسی طرح اس کو یمن سے بھی اپنے فوجوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکی فوجوں کی جان افغانستان میں خطرے میں تھی، اسی طرح یمن میں بھی خطرے میں ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادی سعودی عرب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک سے اپنے جارے فوجوں کو فوری طور پر نکال لیں تاکہ اس ملک کے عوام بھی تسلط اور غاصبانہ قبضے سے نجات پائیں اور یہاں امن و استحکام قائم ہو۔ انہوں نے کہا کہ جارحین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یمن کے ان کے فوجوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے امریکہ کے کہنے پر اپنے چند عرب اور غیر عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کے مارچ 2015 سے یمنی عوام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ سعودی اتحاد نے اسی کے ساتھ یمن کا سمندری، زمینی اور فضائی محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ سعودی جارحیت میں یمن کے 70,000 سے زائد عام شہری شہید اور 10,000 زخمی اور 10,000,000 عام شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی مشرقی تکریت میں ایک آپریشن کے دوران درجنوں داعشی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بغداد میں الاشد الشابی کے جاری کردہ بیان کے مطابق داعش کے عناصر صبح صلاح الدین کے مرکزی شہر تکریت کے مختلف علاقوں پر حملے کے ارادے رکھتے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ الاشد الشابی کی بروقت کارروائی کے باعث دہشت گردوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کارروائی میں داعش کے درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ گزشتہ دنوں ہم افغانستان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے رہے ہیں اور روزانہ جو گفتگو کی جاتی ہے تو نئے نئے نکات جو ہیں اس حوالے سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور امریکی اور غیر ملکی فوجی افغانستان سے نکل چکے ہیں۔ اس موجودہ صورتحال میں طالبان کو کیا چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب جو ایک سب سے بڑا ایشو جس کی وجہ سے توجہات سب کی سب اس طرف بٹی ہوئی تھیں کہ کب انخلا مکمل ہوتا ہے، اور جو چیلنج تھے یا مشکلات یا توقعات وہ اسی انخلا کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ سب اسی انتظار میں تھے کہ بھئی انخلا مکمل ہو جائے، چونکہ اس پہ بھی مختلف طرح کی آرا تھیں کہ وقت پہ ممکن ہو سکے گا یا آخری وقت میں۔ امریکہ کی بھی کوشش تھی، G7 نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک دباؤ بڑھائے، CIA کا ڈائریکٹر بھی اسی مقصد کے لیے کابل پہنچا کہ طالبان کو راضی کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کچھ ایام جو ہیں وہ کچھ مہلت بقول ان کے مزید مل جائے۔
بڑی خفت کے ساتھ انہوں نے اس گفتگو کو کیا۔
جی ہاں جی ہاں، لیکن طالبان اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کوئی کسی طرح کی بھی لچک کا اظہار نہیں کیا، اور امریکن فورسز کے لیے وہی 31 اگست ہی آخری دن ٹھہرا، اور اس دن پھر امریکی فورسز کو نکلنا پڑا. البتہ اس کے لیے تھوڑا انہیں پلان چینج کرنا پڑا, کچھ لوگوں کو انہیں پاکستان اسلام آباد بھیجنا پڑا. اور لیکن یہ کہ کابل کو انہوں نے 31 اگست کو خالی کر دیا. اب یہ تو ایک ایشو تھا کہ جو فوری تھا, سامنے تھا, سب کی توجہات بھی اس پہ تھیں, لیکن اصل معاملہ اب شروع ہوا ہے. یعنی وہ ایک فیز تھا اور اس میں طالبان کی ابھی جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں آزمائش شروع نہیں ہوئی تھی. اب جو ہے اصل امتحان اب شروع ہوا ہے کہ اب جو طالبان سے ملک کے اندر توقعات ہیں, ہمسایہ ممالک کی اپنی خواہشات ہیں, اور عالمی برادری یا دنیا یا عالمی ادارے خود طالبان سے کچھ توقعات رکھتے ہیں. اب اس عنوان سے اگر دیکھیں تو تین طرح کے چیلنج بن جاتے ہیں, ایک داخلی ہے, ایک علاقائی ہے, اور ایک عالمی سطح کے چیلنج ہے. داخلی سطح پہ ابھی تک حکومت کے خد و خال سامنے نہیں آ سکے. ابھی کل سے کچھ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ایک سٹرکچر, ایک ڈھانچہ بن گیا ہے, اور اس کے اوپر وہی جو ان کے طالبان کے اس وقت امیر ہیں ہیبت اللہ, وہ اس کے اصل سربراہ وہ ہوں گے, اور ان کے نیچے حکومت بنے گی, صدر بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, جو بھی اس طرح. لیکن وہ بھی ابھی تک واضح طور پہ, یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں طالبان کی طرف سے سرکاری طور پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں
کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اعلان کیا جا سکتا ہے.
جی ہاں, وہ اسی یعنی جو اعلان میں تاخیر ہے اس کے پیچھے وہ ریئیکشن ہے کہ جو افغانستان کے اندر سے آ سکتے ہیں, چونکہ افغانستان کے اندر سے طالبان اپنے فکری اور نظریاتی بنیادوں پہ اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک سادہ سی تقسیم ہے, البتہ وہ تقسیم در تقسیم اگر جائیں تو ایک بڑی ایک تقسیم بنتی ہے, لیکن جو ظاہراً اس وقت تبصرے آ رہے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو اس وقت مرکزی قیادت ہے, جن کے عالمی اداروں سے رابطے ہیں, جو ان مذاکرات میں آگے رہے ہیں, یا جس کو ابھی طالبان کا موجودہ فیس قرار دیا جا رہا ہے, چہرہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مغرب سے بھی متاثر ہیں, مغرب کی باتوں کو بھی مان رہے ہیں, عالمی اداروں کو بھی مختلف ان سے وعدے کر رہے ہیں, علاقائی ممالک سے بھی مختلف لین دین کر رہے ہیں, جبکہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو علاقائی یعنی اپنے شہروں اور دیہاتوں میں وہ لوگ کہ جو ان کے شانہ بشانہ لڑے ہیں اور نظریاتی اور فکری بنیادوں پہ پچھلے 40 سال سے وہ ایک خط پہ چل رہے ہیں, اس میں علاقائی علماء بھی شامل ہیں, علاقائی کمانڈر بھی شامل ہیں, اس کے اندر بھی انتہا پسند سوچ کے مالک بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے کہ جنہوں نے اس عالمی تناظر میں افغانستان کو نہیں دیکھا, وہ ابھی تک افغانستان کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے مثلا 40 سال پہلے تھا, جیسے ان کی پچھلی حکومت تھی, یا جیسے ان کا ایک اپنا فہم ہے دین کے بارے میں, یا افغانستان کے اس کلچر کے بارے میں جو ان کا فہم ہے وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں. ان کے لیے انسانی حقوق, خواتین کی تعلیم, حکومت کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں, جو ہمسایہ ممالک سے تعلقات کے لیے جو مصلحتیں سامنے رکھی جاتی ہیں, جو عالمی اداروں سے رابطے بحال رکھنے کے لیے, ان سے کچھ لینے دینے کے لیے کہ جو کچھ جسے آپ کہتے ہیں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں, وہ ان کے قائل نہیں ہیں. وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ, جو ان کا فہم ہے دین کے بارے میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے ہاں کسی طرح کی کوئی لچک نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ داخلی سطح پہ جو قیادت ہے وہ ظاہر ہے وہ فیصلے کرے گی کہ جو اس وقت اس کے تقاضے ہیں.
جی,
انہوں نے علاقائی ممالک کو بھی خوش رکھنا ہے, انہوں نے عالمی اداروں سے بھی اپنے رابطے بحال رکھنے ہیں, انہوں نے عالمی اداروں سے مدد بھی لینی ہے, چونکہ افغانستان کی جو اس وقت مالی صورتحال ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک چل سکے. وہاں پہ تو ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ
بڑی کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے اور بینکوں پہ بڑا رش ہو گیا ہے, مسئلہ ہے کوئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے,
پھر یہ کہ ایک جسے آپ وہ کہتے ہیں نا ایک ایسا ملک ہے کہ جو لاک ہے ایک دفعہ سے, یعنی چاروں طرف سے اگر وہ ممالک اس کے ساتھ مدد نہ کریں اور وہ پورے کے پورے ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہ آئیں تو خوراک کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، دوسرے سماجی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اقتصادی عنوان سے بحران آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ تو درک کر رہی ہے ان چیزوں کو، لیکن جو مقامی ان کے ملہ جن کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یا مثلا پیش نماز ہیں یا جو کمانڈر ہیں، وہ ابھی تک اسی پرانی نہج پہ سوچ رہے ہیں۔
یعنی طالبان ان کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟
اب مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے پیرلل ایک اور چیز بھی ساتھ بنا دی گئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ان کے لیے کچھ متبادل نہ ہوتا تو وہ چپ کر جاتے، مجبوری سے کہتے بھی چلیں ٹھیک ہے ہم بات مان لیتے ہیں ان کی کہ چلیں مسئلے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک آپشن بھی دے دیے، وہ آپشن ہے داعش کا۔ اب وہ نظریات کو جو کٹر نظریات ہیں، انتہا پسندانہ نظریات ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ ادھر سے پورے نہیں ہو رہے تو وہ فوراً ان کو متبادل جو ہے داعش کی صورت میں مل جائے گا۔ اب داعش جتنی مضبوط ہوگی اتنے طالبان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہ ایک نظریاتی ایک ٹکراؤ ہے کہ جو اس وقت افغان معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تیسرا ایک سیکولر طبقہ ہے، لیکن سیکولر طبقہ اس وقت اس پاور میں نہیں ہے کہ وہ ٹکرانے کی پوزیشن میں ہو۔ ادھر سے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا جو مسئلہ ہے پنشیر کا، وہ بھی ایک ایشو ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ صاف ہو گئی ہے اور وہ مذاکرات میں آ کے ہر چیز مان لیں گے۔ پھر انہوں نے جو ابھی تک کی گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم سب اقوام کو ملائیں گے، سب گروپوں کو، سب دھڑوں کو ملائیں گے، لیکن افراد ہماری مرضی کے ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی تو جو ایک اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سابقہ حکومت میں رہنے والے کسی عہدیدار کو نئی یعنی طالبان حکومت میں نہیں لیں گے۔
گزشتہ 20 سال میں انہوں نے
تو وہ ماضی کے جتنے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی دھڑے کی نمائندگی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اب ان کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ کے اپنے اندر بھی دو طرح کے فکر اور نظریے پائے جا رہے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، ایک ماڈریٹ کہہ لیں یا اعتدال پسند کہہ لیں یا وقتی تقاضوں کے مطابق ہے، تیسری طرف آپ کے لیے جو ہے وہ ایک داعش کی صورت میں ایک انہوں نے ایک دشمن بھی لا کھڑا کی ہے۔ اب اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو آپ داخلی طور پہ بھی مسائل کے شکار ہیں، اور جو آپ کے ریجنل ممالک ہیں وہ بھی تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک اعتدال پسند سب دھڑوں کو لے کے حکومت بنے گی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور جب علاقائی ممالک تسلیم کریں گے تو اگلا سٹیپ بنے گا عالمی اداروں کی طرف سے تسلیم کرنا۔ اب وہ عالمی ادارے تو دیکھیں گے کہ اگر ہمسائے ممالک ہی تسلیم نہیں کر رہے تو وہ کہاں پہ تسلیم کریں گے۔ تو یہ اس وقت ایسے چیلنج ہیں کہ جن سے طالبان گزر جا رہے ہیں، اور اس سے
بہرحال ابھی بھی اس گفتگو میں بہرحال تھوڑی سی تشنگی، وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہے، لہذا آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانس سے مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں۔
سامی نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 شہریور، 24 محرم الحرام اور 2 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو ستمبر 1666 عیسوی کو لندن میں بھیانک آتش زدگی شروع ہوئی جو 4 دن تک جاری رہی، اور اس شہر کا ایک بڑا حصہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 2 ستمبر 1666 کو چارلز دوم کا شاہی بیکر جون فرینر اپنا ایک تندور بجھانا بھول گیا، جس نے رات کے تقریباً 2 بجے پوری بیکری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بدقسمتی سے ہوا تیز تھی، اس لیے آگ تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ نیز ہوا کے باعث آگ بجھانے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ 4 ستمبر کو آگ بمشکل بجھائی جا سکی۔ اس آتش زدگی میں 3,200 مکان جل کر راکھ ہوئے اور 80,000 افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ 8 افراد ہلاک ہوئے۔ ستمبر 1917 عیسوی کو اردو کے ایک معروف مرثیہ نگار شاعر پیارے صاحب رشید کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام سید مصطفیٰ تھا۔ وہ 16 فروری 1847 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور اپنی عرفیت پیارے صاحب سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق لکھنؤ کے ایک مرثیہ گو خاندان سے تھا۔ اردو مرثیے کے سب سے بڑے شاعر میر ببر علی انیس ان کے حقیقی نانا تھے۔ میر انیس ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور اکثر مجالس میں اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ مرثیہ نگاری میں پیارے صاحب رشید کا سب سے بڑا کارنامہ ساقی نامہ اور بہاریہ مضامین کا اضافہ ہے۔ انہوں نے مرثیے میں ان مضامین کا اضافہ کچھ اس طرح کیا کہ مرثیت بھی برقرار رہی اور ادبیت بھی اپنے تمام تر رانائیوں کے ساتھ باقی رہی۔ انہیں ان کے عہد میں زبان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا اور لوگ ان کے کلام کو بطور سند پیش کرتے تھے۔ چوبیس محرم الحرام سن 1354 ہجری قمری کو اردو کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر آغا محمد شاہ کا انتقال ہوا، جو آغا حشر کاشمیری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ سن 1296 ہجری قمری میں ہندوستان کے شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ناظرے اور حفظ قرآن سے کیا اور پھر بنارس کے مشہور اساتذہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد شعر کہنے اور ڈرامے لکھنے شروع کیے اور تھوڑے ہی عرصے میں ڈرامہ نگاری میں بہت زیادہ شہرت پائی۔ ان کے پہلے ڈرامے کا نام آفتاب محبت ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا طرز تحریر بہت سادہ اور رواں ہے۔ ان کے ڈرامے طنز سے خالی نہیں ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مسائل اور حقائق کو اپنے ڈراموں میں پیش کیا۔ دو ستمبر سن 1945 عیسوی کو جاپان کی طرف سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں اتحادی افواج کے ہاتھوں جاپان کی مسلسل شکست اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کے ایٹمی حملے کے باعث جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پوٹسڈم کانفرنس میں مقرر کردہ شرائط کی بنیاد پر اتحادی افواج نے جاپان پر قبضہ کر لیا اور پورے جاپان کی کمان امریکی جنرل مک آرتھر کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ 1951 عیسوی میں دنیا کے 49 ممالک نے جاپان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے اور ایک سال بعد جاپان کو دوبارہ اپنا اقتدار واپس مل گیا۔ دو ستمبر سن 1945 عیسوی کو ویتنام نے آزادی حاصل کی۔ ویتنام 19ویں صدی عیسوی میں فرانسیسی سامراج کے زیر تسلط تھا، لیکن 1940 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے ہاتھوں فرانس کی شکست کے بعد جاپان ویتنام پر مسلط ہو گیا اور یہ تسلط دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک جاری رہا۔ اسی دوران جنوبی ایشیا میں ہوچی مین کی قیادت میں چلنے والی تحریک آزادی نے کامیابی حاصل کی اور سن 1945 عیسوی میں 2 ستمبر کو ویتنام میں جمہوریت کا اعلان ہو گیا۔ اس کے چند ماہ بعد ہوچی مین عہدہ صدارت کے لیے منتخب ہوئے۔ 1946 عیسوی میں فرانس نے پھر ویتنام پر حملہ کر دیا اور اس طرح ویتنام اور فرانسیسی سامراج اور پھر امریکی جارحین کے درمیان طویل جنگ شروع ہوئی۔ ویتنام کے لوگوں کی جدوجہد اور مزاحمت کے سبب 1954 عیسوی میں فرانس کو اور 1975 عیسوی میں امریکہ کو شکست ہوئی اور ویتنام ایک بار پھر آزاد ہو گیا۔ گیارہ شہری ور 1341 ہجری شمسی کو ایران کے اکثر علاقوں میں شدید زلزلہ آیا. اس زلزلے کا مرکز قزوین کے نواح میں بوئین زہرہ کا علاقہ تھا. اس زلزلے کے نتیجے میں 25,000 افراد جاں بحق اور دسیوں ہزار زخمی اور بے گھر ہو گئے اور 110 گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام زب عظیم.
استاد وطن دست علمدار حسین, استاد وطن دست علمدار حسین, اے علمدار حسین, اے علمدار حسین, اے علمدار حسین, 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 علمدار حسین. آئی بہن ماتمی آپ.
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے. پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا.
کرب و بلا نصیب سے جانا, نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا, نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا, نصیب ہو ایسا سجدہ ہو آخری, ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری, پھر مجھ کو اپنا سر اٹھانا, نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک, پر اب مستقل نجف میں ٹھکانا, نصیب ہو.
سامعین, انقلاب حسینی کے دو باب ہیں, ایک جنگ و جہاد اور شہادت, اور دوسرا ان شہادتوں کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. قیام امام حسین کے پیغامات طبیعی طور پر مختلف ملکوں تک پہنچانے کے لیے کئی سال لگ جاتے, جس کی دلیل یہ ہے کہ مدینے والوں کو اہل بیت کے وارد ہونے سے پہلے واقعہ کربلا کا پتہ تک نہیں تھا۔ اس طرح بنی امیہ اپنے تمام وسائل و ذرائع سے جو ان کے اختیار میں تھے، سارے ممالک اور سارے عوام کو اپنے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی حقانیت اور امام حسین علیہ السلام کو باغی ثابت کر سکتے تھے، اگرچہ انہوں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تاکہ اپنی جنایت اور ظلم و بربریت کو چھپائیں اور اپنے مخالفین کو بے دین، دنیا پرست، قدرت طلب اور فسادی کے طور پر پہچنوائیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے حجر بن ادے اور ان کے دوستوں کے خلاف جھوٹے گواہ تیار کر کے ان پر کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ اسی طرح ابن زیاد اور یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تشہیراتی ہتھکنڈے شروع کر کے امام کو دین اسلام سے خارج، حکومت اسلامی سے بغاوت اور معاشرے میں فساد پیدا کرنے والا متعارف کرانا چاہا اور قیام حسینی کو بے رنگ اور کم اہمیت بنانا چاہا، لیکن اہل بیت کی اسیری اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایک خطبے نے ان کے سارے مکروہ عزائم کو خاک میں ملا دیا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ یزید اور اس کی حمایت کرنے والے ضلالت و گمراہی کے راستے پر ہیں اور جو کچھ وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور بالکل مختصر دنوں میں ان کی سال ہا سال کی کوششوں کو نابود کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، انصاف پسندی، حق طلبی، دین اسلام کی پاسداری اور ظلم ستیزی کو چند ہی دنوں میں بہت سارے شہروں اور ملکوں پر واضح کر دیا۔ یزید اس عمل کے ذریعے لوگوں کو خوف اور وحشت میں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ حکومت کے خلاف کوئی بھی سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے، لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد انقلاب حسینی نے مسلمانوں میں ظالم حکومتوں کے خلاف قیام کرنے کی جرت پیدا کر دی۔ چنانچہ اسیرہ نے اہل بیت کی شام سے واپسی سے پہلے ہی شامیوں نے یزید اور آل یزید پر لان تان کرنا شروع کر دیا اور خود یزید کو بھی مجبور ہو کر ان کے لیے اپنے شہیدوں پر ماتم اور گریہ کرنے کے لیے گھر خالی کرنا پڑا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتح کون تھا اور مغلوب کون، کیونکہ جیتنے اور ہارنے کا فیصلہ جنگ و جدال کے بعد اس کے نتیجے اور ہدف کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف اسلام کو بچانا تھا اور وہ بچ گیا۔
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نام خدا، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ، حقی طہر بنا دیا، جو مر رہے ہیں ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت غمِ حسین کی یہاں وہ حشر ہو گا حشر میں جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے
حضرت امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب ہم شام سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ میرے نزدیک آیا اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا کون جیت گیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون جیتا ہے تو نماز کا وقت آنے دو اور اذان و اقامت کہنے دو معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا یزید کا ہدف اسلام کو مٹانا تھا اور امام حسین کا ہدف اسلام کو بچانا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب پر دین مبین اسلام غالب اور معزز اور ہر دل عزیز نظر آ رہا ہے اور یہ سب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مرہون منت ہے حمید بن مسلم کا بیان ہے عمر بن سعد نے مجھے بلایا اور اپنے گھر والوں کے پاس مجھے روانہ کیا تاکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ فتح یاب کیا ہے میں آیا اور اس کے گھر والوں کو اس سے باخبر کیا پھر میں پلٹ کر محل میں آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد بیٹھا ہے اور اس وقت وہ لوگ جو سروں کو لے کر کربلا سے چلے تھے گرہو گرہو اس کے پاس آ رہے ہیں ہشام بن محمد کا بیان ہے جب ابن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تو کاہن اور پیشن گوئی کرنے والوں نے اس سے کہا اٹھو اور اپنے قدم ان کے منہ پر رکھو وہ اٹھا اور اس نے اپنے قدم آپ کے دہنے مبارک پر رکھ دیا پھر زید بن ارقم سے کہا تم کیسا دیکھ رہے ہو تو زید بن ارقم نے کہا خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں اپنے لب رکھتے دیکھا ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے سبت بن جوزی کا پھر بیان ہے کہ شبی نے کہا ابن زیاد کے پاس قیس بن عباد موجود تھا ابن زیاد نے اس سے کہا میرے اور حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے اس نے جواب دیا قیامت کے دن ان کے جد والد اور ان کی والدہ آ کر ان کی شفاعت کریں گے اور تمہارا دادا باپ اور تمہاری ماں آ کر تمہاری سفارش کریں گی یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اسے دربار سے اٹھا دیا جب امام حسین علیہ السلام کی بہنیں خواتین اور بچے عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچے تو زینب بنت فاطمہ بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے تھیں اور غیر معروف انداز میں دربار میں وارد ہوئیں کنیزیں اور خواتین آپ کو چاروں طرف سے اپنے جھرمٹ میں لیے تھیں تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے پھر آپ انہی کے درمیان بیٹھ گئیں ابن زیاد نے علی بن حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی اور آپ سے بولا تمہارا نام کیا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا میں علی فرزند حسین ہوں ابن زیاد نے کہا کیا اللہ نے حسین کے بیٹے علی کو قتل نہیں کیا یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے تو ابن زیاد نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے بولتے کیوں نہیں ہو علی بن حسین نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا ان کا نام بھی علی تھا جنہیں دشمنوں نے قتل کر دیا تھا ابن زیاد نے کہا اسے اللہ ہی نے قتل کیا ہے یہ سن کر پھر آپ خاموش ہو گئے تو ابن زیاد نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ علی بن حسین نے فرمایا، خدا لوگوں کے مرتے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا۔ ابن زیاد جھلا کر بولا، خدا کی قسم تو بھی انہی میں کا ایک ہے۔ پھر اپنے دربار کے ایک جلاد مری بن معاذ احمری سے کہا، وائے ہو تجھ پر، اس کو قتل کر دے۔ یہ سنتے ہی آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سے لپٹ گئیں اور فرمایا، اے ابن زیاد، کیا ہمارے خاندان کی اس قدر تاراجی تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تو ہمارے خون سے ابھی تک سیراب نہیں ہوا؟ کیا تو نے ہم میں سے کسی ایک کو بھی باقی رکھا ہے؟ پھر آپ نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، اگر تو انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی بن حسین علیہ السلام نے آواز دی، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اہل حرم کو کسی متقی مرد کے ساتھ مدینے روانہ کر دے۔ پھر ابن زیاد نے جناب زینب اور امام سجاد کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور بولا، تعجب ہے اس رشتہ داری اور قرابت داری پر، خدا کی قسم یہ چاہتی ہے کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دوں۔ اور پھر ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر نصب کر دیا اور کوفے میں اسے گھمایا جانے لگا۔ منہال بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں علی بن حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ خدا آپ کو صحیح و سالم رکھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے اس شہر میں تجھ جیسا بوڑھا اور بزرگ نہیں دیکھا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری صبح کیسی ہوئی۔ اب جب کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے تو میں بتائے دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم میں اسی طرح صبح کی جس طرح فرعون کے زمانے میں آل فرعون کے درمیان بنی اسرائیل نے صبح کی تھی۔ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ہمارے بزرگ اور سید و سردار علی بن ابی طالب نے اس حال میں صبح کی کہ لوگ ہمارے دشمن کے دربار میں مقرب بارگاہ ہونے کے لیے ممبروں سے ان پر سب و شتم کر رہے تھے۔ اے منحال، ہمیں قریش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ محمد ہمارے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ ہمارے حق کو چھین لیا گیا اور ہمارے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ یہ ہمارا روزگار اور ہماری زندگی ہے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے کیسے صبح کی تو ہم نے اس حال میں صبح کی۔ روایت میں آیا ہے کہ مسجد میں نماز جماعت کا اعلان ہوا، لوگ آہستہ آہستہ مسجد میں جمع ہونے لگے۔ ابن زیاد منبر پر گیا اور بولا، حمد و ثنا اس خدا کی جس نے حق اور اس کے اہل کو آشکار کیا اور امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے گروہ کی مدد و نصرت فرمائی، اور کذاب بن کذاب حسین بن علی اور اس کے پیروؤں کو قتل کیا۔ ابھی ابن زیاد اپنی بات تمام بھی نہیں کر پایا تھا کہ عبداللہ بن عفیف ازدی غامدی اس کی طرف بڑھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے پیروؤں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ دیر رات تک مسجد میں رہا کرتے تھے اور وہیں عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ نے ابن زیاد کی بات سنی تو فرمایا، جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا تو اور تیرا باپ ہے، اور وہ جس نے تجھ کو والی بنایا اور اس کا باپ ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، کیا تم لوگ انبیاء کے فرزندوں کو قتل کر کے راست بازوں جیسی بات کرتے ہو؟ یہ سن کر ابن زیاد پکارا، اسے میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ہی اس کے اوباش سپاہی آپ پر جھپٹ پڑے اور آپ کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قبیلہ ازد کو آواز دی، یا مبرور، اے نیکوکار۔ یہ سن کر قبیلے کے جوان آگے بڑھے اور آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے نکالا اور آپ کے گھر پہنچا دیا۔ ماحول ٹھنڈا ہو گیا تو ابن زیاد نے پھر آپ کی گرفتاری کا حکم صادر کیا، اور جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو قتل کر کے آپ کو کوفے کے مقام سبخہ پر لٹکانے کا حکم دیا اور آپ کی لاش وہیں پر لٹکی رہی۔
نام محمل نادی نہ گجا نہ اماری اس شان سے جاتی ہے سوئے شام سواری زخمی ہے بدن کوڑوں سے اور خون ہے جاری عباس ذرا دیکھو تو حالت کو ہماری کس حال سے لے جاتے ہیں ہم کو یہ ستمگار وارث نہیں مونس نہیں کوئی نہیں ہم سر کرب بلا زینب دلگیر کرے گی سر کرب بلا زینب دلگیر کرے گی
سر کرب بلا زینب دلگیر کرے گی سر کرب بلا زینب دلگیر کرے گی
سر کرب بلا زینب دلگیر کرے گی
سر کرب بلا زینب دلگیر کرے گی
اس دشت بیابان کی تعمیر کرے گی
دشت بیابان کی تعمیر کرے گی
پیغام شہ والا کی تشہیر کرے گی
پیغام شہ والا کی تشہیر کرے گی
ظالم کی ہر ایک گام پہ تحقیر کرے گی
ظالم کی ہر ایک گام پہ تحقیر کرے گی
طوفان جفا میں غم شبیر کرے گی زینب دلگیر کرے گی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام زیب عظیم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین اخبارات کی سرخیوں اور اہم خبروں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنے پروگرام کا آغاز ایران اور پاکستان نیز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جمہوریہ اسلامی ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیاں۔ بعض صوبوں میں ویکسین کی شارٹیج کو فوری طور پر پورا کیا جائے، صدر مملکت ابراہیم رئیسی۔ کردستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مسلح تصادم، ایک سرحدی گارڈ شہید۔ ایران میں کرونا سے مزید 595 افراد جاں بحق۔ زاکانی تہران کے میئر بن گئے۔ سامعین، اب ایران کی نیوز ایجنسی مہر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ایرانی تیل بردار کشتی لبنان کے لیے ایندھن لے کر شام کے سمندر میں داخل ہو گئی۔ ایران اور بھارتی وزراء خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو۔ افغان مزاحمتی اتحاد اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، احمد مسعود۔ ایران کسی بھی صورت میں امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، ایرانی وزیر خارجہ۔ مرحوم سید علی گیلانی کے انتقال پر پاکستانی پرچم سرنگوں، ایک دن کے سوگ کا اعلان۔ اور اب ایرنا نیوز ایجنسی کی خبریں۔ دفاعی سفارتکاری ایران کی خارجہ پالیسی کا لازمی جزو ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ ایران کی پالیسی مذاکرات کے لیے مذاکرات کرنے کی نہیں، امیر عبداللہیان۔ ایران نے بیرونی خلا تک منصفانہ رسائی کے حق پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ایرانی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیاری کا اعلان۔ گزشتہ دو دہائیوں میں افغانستان کے واقعات انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں، ایرانی صدر۔ اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ گنا کسانوں کا پیسہ 3 سال سے نہیں بڑھا، لیکن رسوئی گیس میں ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے، پرینکا گاندھی۔ ملک میں 47,000 سے زیادہ کرونا کے نئے معاملے۔ مذہب کے نام پر نفرت کے کھیل سے پوری انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، ڈاکٹر انصاری۔ 2 دن میں ہو جائے گا نئی افغان حکومت کا اعلان۔ ایندھن اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر مودی حکومت عوام کا استحصال کر رہی ہے، نانا پٹولے۔ چھتیس گڑھ او بی سی مردم شماری کے لیے سروے کا کام آج سے شروع۔ T20 کرکٹ میں بنگلہ دیشی گیند بازوں کا قہر، نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے ملی شکست۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث چمن بارڈر کو بند کر رہے ہیں، شیخ رشید۔ شہری کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں، اسد عمر۔ اسپتالوں میں کرونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اسد عمر۔ بے پناہ ذاتی مشکلات اور جبر و استبداد کا کوئی ہتھکنڈا علی گیلانی کے آئینی عزم کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، پاکستان۔ سید علی گیلانی کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حقیقی آواز اور ہیرو تھے، پاکستان۔ اجلت میں انخلا افغان عوام کو تنہا چھوڑنے کے مترادف ہے، شاہ محمود قریشی۔ طالبان کے حوصلہ افزا بیانات پر عالمی برادری اعتماد کا مظاہرہ کرے، وزیر خارجہ۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ علی گیلانی کے انتقال پر پورے کشمیر کو بند کر دیا گیا۔ طالبان کی ہولو ٹرسٹ کو مشن بحالی کی اجازت۔ ٹیکساس اسقاط عمل کے قانون پر پابندی کی درخواست مسترد۔ طالبان سے مذاکرات میں حق میں ہیں مگر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، احمد مسعود۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر روانہ۔ روزنامہ دنیا۔ کرونا وائرس سے اموات 45,45,444 ہو گئی۔ امریکہ اور اشرف غنی میں بھروسے کا فقدان پیدا ہو چکا تھا۔ اور اب جنگ کے ایک کالم پر نگاہ ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے افغانستان، نئے مراحل نئے چیلنج۔ کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں 20 برس سے جاری امریکی جنگ اختتام کو پہنچی، اور امریکی حلقوں کے مطابق طالبان کا امتحان شروع ہو گیا کہ وہ اپنے ملک کو ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں۔ زمینی حقائق یہی ہیں کہ افغانستان سے 40 سے زیادہ ملکوں کے اتحاد کی واپسی کے بعد آنے والے مراحل اور چیلنج ایسے نہیں جنہیں کسی بھی اعتبار سے آسان کہا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ نئی افغان حکومت سے اپنے مفاد میں تعاون کرے گا، دوسری جانب شورا کے اجلاس کے بعد ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تیسری جانب خطے کے ملکوں سمیت عالمی برادری کا یہ تاثر نمایاں ہے کہ افغانستان کو آنے والے دنوں، مہینوں یا برسوں میں جن کیفیات کا سامنا رہے گا ان کے اثرات دورس ہو سکتے ہیں۔ پاکستان چونکہ افغانستان کے حالات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے سیکیورٹی اور سرحدی امور سے متعلق متعدد احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے باوجود یہ کہنا آسان نہیں کہ افغانستان کی صورتحال جو بھی ہوگی اس کے اثرات پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ اس باب میں مختلف ممالک کے باہمی رابطے بھی جاری ہیں، جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ کے بیرونی دوروں اور غیر ملکی مہمانوں اور وفود کے اسلام آباد میں خیر مقدم کی صورت میں خیر خواہانہ کاوشیں جاری ہیں، جن کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ منگل کے روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات میں افغانستان کی حالیہ پیش رفت اور سی پیک کے تحفظ کے امور زیر غور آئے. ادھر صدر جو بائیڈن نے امریکی قوم سے خطاب میں افغانستان میں جنگ ختم کرنے کو درست فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہمارا مفاد صرف یہ ہے کہ یہ سرزمین امریکہ اور دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے. ہم افغانستان کے عوام سے ڈپلومیسی امداد و تعلقات کے ذریعے تعاون جاری رکھیں گے. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام.
دریچے.
عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، انسانی حقوق کرۂ ارض پر مشترکہ انسانی تجربہ حیات اور انسانی میراث ہے. وہ حقوق جو انسان کی یکساں سرشت کی بنیاد پر دنیا کی تمام اقوام کے درمیان قابل احترام ہیں. انسانی حقوق انسان کو ہر جگہ حاصل ہونے والے کم سے کم حقوق ہیں. اگرچہ انسانی زندگی کا یہ حق لازمی جزو ہے، لیکن 20ویں صدی کے شروع کے عشروں سے دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی جارحیت اور بربریت کی وجہ سے بین الاقوامی معاشروں اور حکومتوں کے درمیان اس حق کے نئے ادراک کی زمین ہموار ہوئی. اور جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں، یعنی سن 1948 میں، اقوام متحدہ کی رکن حکومتوں نے انسانی حقوق کمیشن نامی ایک کمیشن کو انسانی حقوق کے بارے میں ایک مسودہ تدوین کرنے کی ذمہ داری سونپی. اس کمیشن نے اپنے تیسرے اجلاس میں انسانی حقوق کا اعلامیہ تیار کر لیا، نیز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بھیج دیا. 10 دسمبر 1948 کو جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا اعلامیہ منظور کر لیا. البتہ بڑی طاقتوں نے پوری 20ویں صدی کے دوران دنیا کے مختلف ممالک، خاص طور سے اسلامی ممالک پر اپنا تسلط جمانے کے لیے انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا. انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں اسلامی احکامات کے معنوی پہلوؤں کو نظر انداز کیے جانے اور صرف انسانی زندگی کے مادی اور فطری پہلوؤں کا احاطہ کیا جانے کے سبب اسلامی ممالک دین اسلام کی بنیاد پر انسانی حقوق کے اصول و قوانین وضع کرنے پر مجبور ہوئے. بنابراہ اسلامی کانفرنس تنظیم او آئی سی نے 5 اگست 1990 کو قاہرہ اجلاس میں اسلامی انسانی حقوق کا اعلامیہ منظور کیا، جو ایک مقدمے میں 25 شقوں پر مشتمل تھا. اس کے بعد سن 2008 سے ایران کی تجویز اور او آئی سی کے رکن اسلامی ممالک کی تائید کے بعد ہر سال 5 اگست کو یوم اسلامی انسانی حقوق اور انسانی عزت و وقار کے نام سے منایا جانے لگا، تاکہ اسلامی ممالک میں اس حق کو عملی جامہ پہنانے پر تاکید اور اس کی تقویت کی راہوں پر توجہ کی جا سکے. سامعین، روایات اور قرآنی آیات کی بنیاد پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کے تمام پہلوؤں پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مغربی مفکرین کے ان اقدار کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی اسلام ان اقدار اور اصولوں کی طرف توجہ اور ان پر عمل کی ترغیب دلا چکا تھا. قرآنی آیات اور روایات کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین الہی انسانی عزت و وقار پر زور دیتا ہے، اور انسانوں کے درمیان ہر طرح کے امتیاز نیز ایک دوسرے پر برتری اور تسلط کا سخت مخالف ہے. دین اسلام میں جنسیت، رنگ اور قومیت برتری کا سبب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں انسان کو قدر و منزلت عطا کرنے والا واحد معیار تقویٰ ہے۔ یہ معیار انسان کے ذاتی عزت و وقار سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ اسلامی معیار انسانی حقوق کے اہداف و مقاصد کی تکمیل کو بھی آسان بنا دیتا ہے، نیز اس معیار سے مذکورہ اہداف و مقاصد کی ضمانت بھی فراہم ہو جاتی ہے، کیونکہ اول تو تقویٰ باطنی اور معنوی چیز ہے جس پر تسلط نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوم، تقویٰ طوفان کے مد مقابل انسان کی عزت و وقار کا حقیقی محافظ ہے۔ انسانی تاریخ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی شہوت، غصے یا جارحیت نے سر اٹھایا ہے اور اس نے تقوی پر غلبہ حاصل کیا ہے تو انسانی عز و شرف نے اس پر قابو پایا ہے، نیز جنگ و جدل اور جارحیت کو ختم کیا ہے۔ سامعین، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس اعلامیہ کو بنانے اور تدوین کرنے والوں نے خاص طور سے انسانی پہلوؤں کو مد نظر رکھا اور تباہ کن جنگوں کے نتیجے میں انسان کو درپیش مشکلات و مسائل اور تشویش کو کم کرنا ان کا ہدف و مقصد رہا ہے۔ خاص طور سے دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات اور مسائل و مصائب، لیکن قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان حقوق کا تحفظ اور ان کا احترام اور انسانی عز و شرف اس دین الہی کا خاصہ ہے۔ اسی بنا پر دور حاضر میں انسانی حقوق کا موضوع محض ایک نعرہ بن کر رہ گیا ہے اور اس نے اخلاقی اور قانونی پہلو سے زیادہ سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں اگرچہ رنگ، جنسیت، مذہب اور قوم وغیرہ کی تفریق نہیں کی گئی ہے، لیکن اس اعلامیے میں درج انسانی حقوق کی تعریف میں بنیادی نقطہ اس کی انسان پسندی یا ہیومنسٹک بنیاد ہے۔ یعنی انسانی حقوق کی اس تعریف میں انسان کو انفرادی طور پر نظر میں رکھا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایک دیگر نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کے انسانی حقوق کی اساس اور بنیاد کی وجہ سے ان حقوق کی تکمیل اور ادائیگی کے سلسلے میں ایسی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ جبکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق انسانی حقوق صرف اسی وقت قابل قبول اور قابل عمل ہے جب ان کی بنیاد الہی ماخذ ہو۔ بنابراین دین اسلام میں اصولاً انسانی حقوق کا نظام ایک دینی حقوق کا نظام ہے، اسی لیے اسلامی اعلامیے میں مذہب کا کردار نمایاں ہے۔ اسلامی اعلامیہ عالمی اعلامیے سے واضح تضاد رکھتا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کا اسلامی اعلامیہ دین اسلام کو تمام دینی حقوق کے اصولوں کی اصل بنیاد اور اساس قرار دیتا ہے۔ سامعین، اسلامی انسانی حقوق میں انسانی انفرادیت بنیادی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے حقوقی نظام میں انسان معاشرے کا ایک جز شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس کو کچھ حقوق حاصل ہیں۔ دوسری طرف اسلام کے حقوقی ڈھانچے میں ہر انسان دیگر افراد کے حقوق کی پاسداری کا پابند ہے، یعنی اسلام میں انسانی حقوق کا تعلق معاشرے سے ہے، کسی خاص فرد سے نہیں ہے۔ مغربی انسانی حقوق اور اسلامی انسانی حقوق میں ایک دیگر واضح فرق یہ ہے کہ چونکہ اسلامی انسانی حقوق میں انسان خلیفۃ اللہ ہے اور تمام حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ارادہ الہی کی بنیاد پر ہیں، اس لیے انسانی حقوق پر عمل درآمد بھی قدرتی طور پر تنظیمی ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر ہے۔ البتہ اسلامی اور عالمی انسانی حقوق کے اعلامیے کا جائزہ کلی اشتراکات کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں نظاموں میں حق زندگی پر زور دیا گیا ہے۔ دونوں ہی نظاموں میں معاشرے اور حکومتوں کو اس بنیادی حق پر سنجیدہ عمل درآمد کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ہی نظام ایک اور چیز کے پابند ہیں اور وہ ہے عزت و وقار کا حق۔ دونوں نظاموں نے انسانی حیثیت اور عزت و وقار کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ دونوں طرف کے اصول و قوانین میں حق آزادی کو انسان کے بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا ہے۔ دونوں ہی نظام انسانوں کے اس بنیادی حق سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں حکومت اور معاشرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ اسلام کے عالمی حقوق میں حق آزادی سے استفادہ مشروط ہے۔ سامعین، دونوں نظاموں میں ایک اور چیز مشترک ہے اور وہ ہے بردہ فروشی کی ممانعت۔ اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے میں بردہداری کو واضح طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے کی شق نمبر 11 میں درج ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور کسی کو بھی اس کو غلام بنانے یا ذلیل کرنے اور اپنے قہر کا نشانہ بنانے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو انسان سے فائدہ اٹھانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ خدا کے سوا کسی کے لیے بھی بندگی یا غلامی کا وجود نہیں ہے۔ یہی ممانعت انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں بھی درج ہے۔ علاوہ ازیں تعلیم و تربیت یا علمی، ادبی، فنی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے حصول کا حق بھی دونوں نظاموں کے مشترکات میں شامل ہے۔ البتہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے، ان مشترکات کے باوجود نظریے کے لحاظ سے اسلامی انسانی حقوق اور عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ مختلف ہے۔ حتیٰ کہ بعض انسانی حقوق پر انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ ان کا تعلق حیات انسانی سے ہے، جبکہ اسلامی انسانی حقوق میں ان حقوق پر واضح توجہ دی گئی ہے۔ مثلا سامراجیت کی ممانعت اور اس کے خلاف استقامت یا پاک ماحول میں حق حیات اور دینی سلامتی، انسانی احترام کا تحفظ، بلکہ اس کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے جنازے کا احترام بھی اسلامی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ دیگر موضوعات میں جن پر اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے میں توجہ دی گئی ہے لیکن عالمی انسانی اعلامیے میں ان کا ذکر نہیں ہے، جنگ اور تنازعات کے موقع پر بے گناہ افراد، عورتوں اور بچوں کی حفاظت اور ان کی نگہداشت، زخمیوں کا علاج معالجہ، جنگی قیدیوں کی حفاظت اور نگہداشت، اور ہلاک شدگان کی لاشوں کو مسخ کرنے کی ممانعت کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔